محترم سامعین، مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ جو سنتیں رہی ہیں، جو طریقۂ کار رہا ہے، جو قانون ابتدائی دنیا کی ابتدا سے چلتا رہا ہے، وہ ہے آزمائش کا قانون. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی رہتے ہیں، اور آزمائش جیسا ایمان ہوتا ہے اسی طرح کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ دعویٰ کرنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو قومیں تھیں ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے. آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. یہ آزمائش کا مقصد ہے. جو ایمان خوشحالی کے زمانے میں جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نارمل حالات میں، وہ تو سب دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن جب امتحان کی گھڑی آتی ہے اس وقت جو ثابت قدم رہتا ہے وہی حقیقت میں مومن ہوتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے درجات بھی بیان کیے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حد دين او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ انبیاء کا ہوتا ہے. پھر جو جتنا ان کے قریب ہوگا اتنی اس کی آزمائش ہوگی. پھر فرمایا آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، جتنا دین پختہ ہوگا اتنی آزمائش بھی اللہ کی طرف سے پختہ ہوگی. اور یہ آزمائش لوگوں کے مقام کو بڑھانے کے لیے، اسی حدیث کے اخیر میں بتایا گیا آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا آزماتے ہیں، اتنا آزماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو گناہوں سے پوری طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو یہ آزما کر بھی اللہ تعالیٰ بلند مقام ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پوری زندگی آزمائش کا ایک نمونہ نظر آتی ہے. خاص طور پر ابتدائی دور میں مکے کا جو دور تھا وہ تو پورا 13 سالہ دور آزمائش امتحان کا تھا. ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، خود اپنی ذات میں آزمایا گیا، دین کے بارے میں آزمایا گیا، ان کے ساتھیوں اور رشتے داروں کے سلسلے میں آزمایا گیا، معاشی اعتبار سے آزمایا گیا، ان پر تہمتیں لگا کر آزمایا گیا. ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آزمایا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہوتی ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. چنانچہ آج کے خطبے میں صرف مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے آزمایا گیا اس کا کچھ نمونے پیش کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو نبوت سے پہلے تک، جب تک آپ نبی نہیں بنے تھے، اس وقت تک مکے کے سب سے پسندیدہ لوگوں میں تھے. لوگ آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو صادق اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو امیر کہا کرتے تھے، اور آپ کی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کیا کرتے تھے. اور سب سے مقبول ترین انسان تھے، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا اور آپ نے اپنی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا، بت پرستی کے خلاف آپ نے مہم چلانی شروع کر دی، تب آزمائش کا آغاز ہونے لگا. وہی لوگ جو آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جو آپ کو اپنے سر پر اٹھائے رکھتے تھے، وہی لوگ آپ کی جان دشمن بن گئے اور آپ کو ہر طرح سے ستانے اور آزمانے اور تکلیفیں دینے پر تل گئے. تو تکلیفوں کی نوعیت بھی مختلف تھی، کبھی زبان سے آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، آپ ایک زمانہ ہوتا کہ آپ کو صادق کہتے تھے سچا، لیکن جب آپ نے دین کی بات پھیلانی شروع کر دی، اللہ کے راستے کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو انہوں نے آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، آپ کو شاعر کہنا شروع کر دیا، آپ کو کاہن کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہنے لگے کہ آپ جو باتیں اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں ان کے سامنے بھی پیش کر رہے تھے، قرآن مجید کی جو آیتیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی تھی، اللہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بیان کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ یہ خود اپنی طرف سے ان آیتوں کو تیار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی نسبت کرتے ہیں. ان ھذا الا اذ ابتغوا واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما مصورا. تاکہ یہ قرآن یہ ایک جھوٹی چیز ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کئی طرح اس کو گھڑا ہے، اپنی طرف سے تیار کیا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں. اللہ نے جواب دیا کہ یہ لوگ جھوٹ الزام جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور اللہ کے رسول پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے کہ جب بھی وہ تہمت لگاتے تھا ہمارے مجید کے ذریعے سے اس کو جواب دیا دیتا تھا. تو اس طرح سے اپنی زبان سے اللہ کے رسول کو مطلوب کرنے لگے اور جھوٹا تک کہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والا، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرنے والا یہ اللہ کے رسول کو کہنے لگے. آپ سوچیے کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوا کرتی تھی کہ آپ پیار اور محبت سے درد سے ان کو سمجھا رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو کہہ رہے جھوٹا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی نسبتیں کرتا ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، یہاں تک کہ مجنون کہنے لگے، نعوذ باللہ پاگل تک کہنے لگے. ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. دوسری طرف صرف زبانی نہیں، آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچانے لگے. آپ کے قریبی لوگ جن کا دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہوتا تھا نبی ہونے سے پہلے، وہی لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے، ایسی ایسی تکلیفیں کہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ واقعات کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دو واقعات واقعے کی طرف خود بھی اشارہ کیا گیا. پہلی چیز امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور مکے کے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا پارا چڑھ گیا اللہ کے رسول کو دیکھ کر، تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے اٹھ کر کہا کہ کون ہے جو فلانے کے گھر سے اونٹ کی اوسڑی کو اٹھا کر لائے گا اور اس کی پیٹ پر رکھے گا. اب ایک شخص کا بدبخت عقبہ بن ابی معیط کا نام تھا اور فوراً اٹھ کر چلا گیا اور اونٹ کی بھاری بھرکم اوجھڑی گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو آپ کی پیٹ پر اس نے اوجھڑی رکھ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود جو وہاں پر تھے وہ بیچارے کمزور تھے، ان کی ہمت نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول بوجھ کی وجہ سے سر اٹھا نہیں پا رہے، اتنی تکلیف ہو رہی تھی اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اس کو اٹھاتا. کافی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھوٹی سی تھی، انہوں نے دیکھ لیا، آ کر اس نے کھینچ کر انہوں نے نکالا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدعا نہیں دیتے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تین مرتبہ کہا اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يا اللہ قريش تو بدلا لے، يا اللہ قريش تو بدلا لے. پھر ان چھ آدمیوں کا نام لیا جن چھ آدمیوں نے سازش کی تھی اور وہ سب بری موت پر ہیں. اسی طرح سے دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہی عقبہ بن ابی معین یا ایک چادر لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال دی اور زور سے اس طرح سے کھینچنے لگے کہ گردن دم گھٹنے لگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، دوڑے دوڑے آئے، ان کو دکھا دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو تم مار رہے ہو جو یہ کہتا ہو کہ ایک اللہ ہے، میرا رب ایک ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کی جو حالت بنی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی، ایسے تکلیفیں دیا کرتے تھے. خود آپ کے رشتے دار ابو لہب سگا چھچا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے بڑا جانی دشمن ایک صحابی خود لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ مکے میں عمرے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے. ایسے ہی مکے میں مختلف اوقات کے مختلف بازار لگا کرتے تھے، ان بازاروں میں جاتے تھے اور جن جگہ لوگ دور دور سے آتے تھے ان کو سمجھاتے تھے، دین کی باتیں بتلاتے تھے. تو اللہ کے رسول جب ان کو سمجھاتے تو پیچھے سے ابو لہب آتا اور کہتا کہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا، اور پتھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا تھا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیتا تھا اور جتنے لوگ آپ کی باتیں سنتے تھے پیچھے سے وہ کہتا تھا کہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ایسا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریح کرتا ہے، جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ طرح طرح کے الزامات لگاتا تھا. اور اس کی بیوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے گندگیاں پھینکتی تھی. جس گھر جس گلی سے جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس راستے پر وہ گندگیاں پھینکا کرتی تھی اور اس کی زبان بڑی بسی ہوئی انسان تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی گالیاں دیا کرتی تھی، تہمتیں لگایا کرتی تھی، بدنام کیا کرتی تھی. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں دم کرنے کی کوشش کرتی تھی. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں صورت نہ دی تھی، تب تک یدا ابی لہب مطلب کہ ابو جہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. ماں اپنا حق ہو ماں تو ہوا کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی. پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کے سلسلے میں نازل کی. ایسے ہی جب مکے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پوری طرح ٹھکرا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف چلے جائیں، جو قریبی علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں گے، وہاں بھی بڑے خاندانی لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہاں کے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں کے لوگ سمجھا کریں گے، تو وہاں چلے گئے. وہاں کی جب ذمہ داروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں سمجھانا شروع کر دی تو آپ کی باتیں قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں نے تو حد کر دی. جیسے کسی محلے میں کوئی پاگل آتا ہے تو بچے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول کے پیچھے انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا، غلاموں کو چھوڑ دیا، جو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے تھے، آپ کے خلاف آوازیں کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک خون سے آلودہ ہو گئے، خون سے بھر گئے، پوری چپل اور جوتے میں خون لگا. پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گاؤں سے نکل کر ایک باغ میں چلے گئے، وہاں بیٹھے تو ایک دعا کی. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بدعا سے پورا دفتر بھر دیتا، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اپنی کمزوری کی شکایت کی، ان کی شکایت نہیں کی. جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی، آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کی عزت پر آنچ لگائی تھی، ان لوگوں پر بدعا نہیں کی بلکہ اپنی کمزوری کی شکایت کی کہ میں صحیح طور پر اپنا پیغام نہیں پہنچا سکا، ان کے لیے بدعا نہیں کی. تو یہ حالات تھے. تیسری طرف مکے والوں نے خالی بدنی تکلیف دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے اپنی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مکے کے جو خاندان تھے ان سب نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا. ایک علاقہ تک آ گیا ابو طالب، پہاڑی علاقہ، وہاں پر جیل کی طرح بہت بڑا جیل، اس میں بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرتا تھا، نہ شادی کرتا تھا، کچھ بھی نہیں. 3 سال تک اس طرح سے بائیکاٹ کیا کہ کھانے پینے کے لیے وہ ترستے تھے، پتے کھاتے تھے، بچے رو رو کر بلکتے تھے، آوازیں باہر تک پہنچتی تھی، کسی پر ترس نہیں آیا، کسی پر رحم نہیں آیا. 3 سال ایسے گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے، اور آپ کے خاندان والوں نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ بھی آپ کے سپورٹ میں آ گئے، اور 3 سال تک پوری طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. چوتھی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی اللہ کے رسول کو آزمایا گیا. آپ کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے ایسی ایسی تکلیف دی جاتی کہ دیکھ کر انسان کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے تصور سے ہی کانپ جاتا تھا. آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو عرض کی تپتی ہوئی گرم زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، جس سے ان کی چربیاں پگھل پگھل کر گرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے دیکھتے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آدمی اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اور اپنے محبوب لوگوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک روحانی تکلیف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے ہی خاندان کا حضرت یاسر تھا، ان کے بیٹے عمار وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی سمیہ وہ بھی مسلمان تھی. یہ تینوں بالکل کمزور طبقے کے لوگ تھے، ان کے جو مالک تھے زبردست تکلیفیں کیا کرتے تھے. ابو جہل نے تو سمیہ کو اتنا مارا کہ وہ دری وفات پا گئے. ایسی ان تینوں کو ایک مرتبہ مکے کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر تکلیف دیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، بے چین اور پریشان کیا جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے رسول نے دیکھ کر کہا کہ صبر علی یاسر ان موعدکم الجنہ، کہا کہ اے صاحب، اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانا جنت ہے. اس وقت خوشخبری سنائی. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا. پھر مکے میں بیعت کے آخر میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ آپ کے دل پر بڑی چوٹ لگی. مکے میں آپ کی دفاع میں سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب جو مسلمان نہیں تھے، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ جو بڑی تاجرہ عورت تھی. ان دونوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سپورٹ مل رہا تھا. آخری دور میں ایک ایک کر کے ان کی بھی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول کے 2 بیٹے اس زمانے میں پیدا ہوئے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہوا. کئی اس طرح کے حادثات نے آپ کو نثار کر دیا. پھر آخر وہ آزمائش بھی آئی کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے والوں نے زبردستی نکال دیا، مکے میں رہنا اتنا دوبھر کر دیا کہ اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی. یہ سارے جو واقعات ہیں وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ حالات آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو امت کے سب سے معزز افراد ہیں، ان پر جب حالات آ سکتے ہیں، ان پر جب آزمائشیں آ سکتی ہیں، وہ جب ستائے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف دشمن سازشیں کر سکتے ہیں اور ان کو پریشان کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہمارا کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ان حالات کو ہمیں اسی نظر سے دیکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور ان آزمائش کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح سے صبر کیا، کس طرح سے اپنے دین پر جمے رہے، اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنے دین کے سلسلے میں رتی برابر کمپرمائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کمپرمائز کرنا گوارا نہیں کیا. رتی برابر انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا. پوری طرح سے اپنے دین پر جمے رہے، پوری طرح سے عمل کرتے رہے، پوری طرح سے اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اور پوری طرح سے اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی تھی اس پر راضی رہے، تب اللہ کی طرف سے پھر آئندہ جو حالات آئے وہ ان کے حق میں آئے. اور اللہ کی طرف سے پیغام دکھا اللہ کے رسول کو کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کہ جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجیے. اور ان کو بدعا دینے میں جلدی مت کیجیے. اور وما صبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ صبر کیجیے, اور صبر یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور ولا تحزن عليهم, ان پر پریشان مت ہو جائیے, وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ پریشان مت ہو جائیے. ولا تك في ضيق مما ينكرون, وہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں, اس سے آپ دل برداشتہ مت ہو جائیے. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون, اور جو محسن ہیں اچھی طرح سے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پیش نظر تھی, اس پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ کی طرف سے وہ آزمائشوں کا دور ختم ہوا. آج کے حالات میں بھی ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. دشمنوں سے زیادہ گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. دشمنوں سے بچنے سے زیادہ اپنے گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے رہنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام ہم کریں گے, مدد لانا, حالات کو بدلنا, یہ اللہ کا کام ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, اللہ کی اپنی طرف سے جو وعدہ ہے اپنا, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حالات میں ان واقعات سے سبق لے کر اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.